أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، إسلامي تاريخ کے جو چار بنیادی اہم موقع ہیں اور اہم بنیادی موڑ ہیں، ان میں سے ایک اہم تاریخی موڑ واقعہ غدیر ہے۔ رسول اللہ جو ہدایت کا ایک جامع نقشہ لے کر آئے، بالآخر اپنے زمانہ حیات کے اندر اس کی تکمیل کی جو رسول اللہ نے کاوشیں اور کوششیں کی ہیں، جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض ہوا کہ جتنے ابتلاعات اور امتحانات اور آزمائشیں اللہ نے پچھلی قوموں سے لیے اور سابقہ انبیاء کے زمانے میں جتنی طرح کی آزمائشیں تھیں، وہ آزمائشیں بھی اس زمانہ بعثت نبوی کے اندر رونما ہوئی ہیں۔ یہاں پر جس طرح ایک طرف یہ دین کامل اور جامع ترین دین ہے بشریت کے لیے تا قیامت، ذمہ داریاں بھی اس دین کے کندھے پہ اتنی ہی بڑی ہیں، اور جو خلیفہ الہی اس دین کو لے کے آیا ہے اس کے کندھے پر بھی نہایت گراں اور سخت قسم کی ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح سے اس شریعت اور دین کا جو مخاطب ہے، جو اس دین کا جو مخاطب امت ہے، آپ دیکھیں اس امت کے امتحانات بھی اتنے ہی کڑے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا ہے کہ جو جتنی بڑی سطح کا امتحان دے سکتا ہے اور ان امتحانوں میں سرخرو ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اسی قدر بلند ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس امت کو امت خیر قرار دیا گیا، بہترین امت قرار دیا گیا، اور اس دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے تا قیامت انسانوں کے لیے ایک حجت کے طور پہ قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انسان کی سعادت اور ہدایت کا جو مسیر اور راستہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے کے اندر الہی انبیاء کے ذریعے سے شروع کیا کہ جسے ختمی مرتبت کے ذریعے سے اپنے انجام تک پہنچایا، کیونکہ یہ نقشہ اگلے ادوار کے اندر بھی جاری رہنا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا نظام ہے اس کا اگلا فیز اب شروع ہونا ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا سلسلہ یہاں پر آ کے منتہی ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور یہاں سے اگلا مرحلہ جو ہے ہدایت کے اس نظام کا اور اس الہی نقشے کی تکمیل کا واقعہ غدیر کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے، نظام رسالت اور نبوت سے نظام ولایت اور امامت کی طرف، کیونکہ اللہ کا یہ نقشہ جو ہے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے جہاں ایک سلیبس کا طلبکار ہے، وہیں پر ایک ہادی اور رہنما کی بھی ضرورت ہے۔ فقط سلیبس کافی نہیں ہے، فقط کتاب کافی نہیں ہے، فقط ہدایت کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو حکم الہی ہوتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے جیسا کہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ اس وقت کے حالات کس طرح کے تھے، رسول اللہ ایک طرف اس قوم کو دیکھ رہے تھے اور ادھر سے اپنا جو رسول اللہ کا ایک زمانہ حیات، ظاہری زمانہ حیات کا جو عرصہ ہے، اس کو دن بدن دیکھ رہے تھے کہ محدود ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے لیے اور اس امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے ابلاغ کے لیے رسول اللہ کو حکم فرمایا کہ اب یہ وقت ہے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اس کو جو ہے انسانوں تک پہنچائیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جغرافیائی اعتبار سے جس جگہ کا انتخاب کیا اور موقعیت اور فرصت کے اعتبار سے جو حالت ہے جس کا انتخاب کیا، آپ دیکھیں حج کے بعد کئی عرصہ، کہ ظاہر ہے حاجی حج کے فلسفے سے اور روح سے اگر آگاہ ہو تو آپ دیکھیں حج کے بعد جیسا کہ روایات کے اندر ہے کہ حج کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے اپنی تمام طرح کی پلیدگیوں سے، اپنی تمام طرح کی کوتاہیوں سے اور کمی کاستیوں سے نکلنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے گویا ابھی بطن مادر سے باہر آیا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے۔ لہذا وہ جو حاجی نے تمام مرحلے حج کے انجام دیے ہیں، مناسک کے حج، ان کے انجام کے بعد جغرافیائی اعتبار سے یہ رسول اللہ کی معیت میں آنے والا جو حاجیوں کا ایک گروہ ہے، اہتمام کیا گیا ایک جگہ پر، ایک ایسی جگہ پر جہاں سے اب جغرافیائی اعتبار سے حاجیوں نے پراکندہ ہونا ہے، کسی نے یمن کی طرف جانا ہے، کسی نے مدینہ کی طرف جانا ہے، کسی نے عراق کی طرف آنا ہے، کسی نے کسی اور طرف جانا ہے، لہذا ایک ایسے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ اب یہ جگہ ہے کہ اب آئیں اور آپ یہاں پر اسی نقشہ ہدایت کو جس ہادی کی ضرورت ہے اس کا یہاں پر اعلان کریں، اور وہ جو اہتمام ہوتا ہے وہاں پر، جو انتظار کیا جاتا ہے کہ حج سے آنے والے جو باقی افراد ہیں وہ بھی یہاں پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد جو اہتمام ہوتا ہے، اور وہ تاریخی طور پہ جو غدیر کی اس مناسبت کے واقعات ہیں وہ آپ سب کے امید ہے کہ انشاءاللہ ذہن میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو اعلان ہوتا ہے در حقیقت، یہ اعلان رسول اللہ در حقیقت کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بعد نبوت کا یہ سلسلہ کہ یہاں پر جو ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ولایت کا آغاز ہے، اس کو رسول اللہ یہاں پر اب موقع ہے کہ رسول اللہ اس کو نہایت واضح اور شفاف انداز میں اتمام حجت کے طور پہ بیان کریں، اور اس اعلان کی اتنی قدر و قیمت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا ایسے ہی ہے کہ رسالت کا جو ہدف تھا، جو مقصد تھا، وہ نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ پچھلی ساری محنتوں پہ پانی پھر گیا۔ اس لیے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام اس وقت انجام نہ دیا گیا، یعنی ولایت کا اعلان اگر یہاں پر آپ نے نہ کیا اور اس ہدایت کے نقشے کے لیے ہادی کا اعلان اپنے بات کا اگر آپ نے نہ کیا، تو یوں سمجھیں کہ رسالت کی جتنی محنتیں تھیں وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گی۔ بس یہاں پر ولایت کو رسالت کے تسلسل میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح سے رسول اللہ کی ذات گرامی پر تمام نبوت کے جو سابقہ سلسلے تھے ان کا اتمام ہو رہا تھا، یہاں پر آ کے مکمل ہو رہا تھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب اعلان غدیر ہو رہا ہے، اعلان ولایت ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی جتنا اوصیاء اور وصیوں کا جو سلسلہ سابقہ چلا آ رہا تھا اور جو انبیاء کی محنتیں تھیں، ان سب کو اب تاریخ کے ایک اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ ختم نبوت تو یہاں پہ انجام پا رہی ہے، لیکن ختم نبوت کے بعد درست ہے کہ اب کسی نئی شریعت نے نہیں آنا، لیکن اسی شریعت کو جس پاسدار کی ضرورت ہے، جس نگہبان کی ضرورت ہے، جس شارع اور مفسر کی ضرورت ہے جو اس کی تشریح کرے، اس کا اعلان یہاں پر ہو رہا ہے اور اس کا جو اہتمام کیا گیا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا المیہ اب تک بالخصوص تشیعوں کے اندر یہ ہے کہ مسئلہ ولایت کو ہم نے نہایت ہی سطحی طور پہ لیا ہے۔ یعنی آپ اگر غور کریں اسی غدیر کے دن، واقعہ غدیر کے دن جو حالت تھی کہ لوگوں نے اس اعلان کو ایک طرح کا جو ہے ایک دوستی کا اعلان سمجھا اور ایک طرح کا بھائی چارے کا اعلان سمجھا، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ سارا اہتمام کیا ہے کہ امیر المومنین کی نسبت ایک جو بھائی کا تعلق ہے، ظاہر ہے جو حاجی دیکھ چکے تھے کہ ہجرت مدینہ کے ٹائم پر جب رسول اللہ نے تمام مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا، تو وہاں پر جو ہے رسول اللہ نے امیر المومنین کے اپنے بھائی ہونے کو بیان کیا، اور جو عقد اخوت ہے اس میں رسول اللہ نے امیر المومنین سے وہ عقد اخوت قائم کیا، تو شاید اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک موقع ہے کہ یہاں پر جو ہے اسی طرح کا یہ کام ہے۔ لیکن جو رسول اللہ کا جو خطبہ ہے، خطبہ غدیر، اس کا اگر انسان سیاق و سباق دیکھے اور اس میں جو رسول اللہ نے اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے، उस बयान से दुश्मन तो बिना दुश्मन को तो समझ आ गई कि आगे क्या होना है, और दुश्मन ने जो एक प्लान बनाया हुआ था कि रसूल अल्लाह का क्योंकि औलाद में फर्जन में बेटा नहीं है आगे, तो ये जो तसलसल है आगे नबुवत का ये आगे नहीं चलेगा और ये दीन यहीं पे आके खत्म हो जाएगा, और जितनी हमारी कोशिशें अब तक नतीजा नहीं दे चुकी थी, अब इस रसूल अल्लाह की आंख बंद करने के बाद नतीजा देंगी। इसलिए कुरान ने भी नहायत जराफत के साथ इस नुक्ते की तरफ, हम देखते हैं कि सूरह मायदा की 3 नंबर आयत की तरफ रसूल अल्लाह ने इस अल्लाह ताला ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि वहां पे फरमाया कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि यहां पर अल्लाह ताला ने इकमाल दीन और इतमाम नेमत की बात की है, और इसी में ही इसके से पहले किस्से के अंदर फरमाया कि अल्यौम यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम फला तख्शहुम वख्शहुम, कि ये जो ऐलाने विलायत हो रहा है, दर हकीकत आप यूं समझें कि वही तहरीके अंबिया अब यहां से तहरीके अंबिया से तहरीके आयमा का आगाज हो रहा है। अब तक जो सिलसिला चल रहा था, हम देखते हैं कि तारीख को जिस धारे में देखने की जरूरत है, इलाही तहरीक तहरीक इलाही तारीख को, उसके 2-3 बड़े अहम स्टेप हैं। एक मरहला हमारे पास इंसानी इलाही तारीख का अंबिया की तहरीक है, कि जो आप देखते हैं कि रसूल अल्लाह से पहले तकरीबन 10,000 साल के करीब के अरसे पे मुश्तमिल है, ये हजरत आदम के हुबूत से लेके रसूल अल्लाह की बेसत तक का जो ये अरसा है, ये तकरीबन अदियान इलाही अदियान की तारीख के एतबार से अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 10,000 साल पे मुहित एक अरसा है। बस तहरीक अंबिया जो इस 10,000 साल के अरसे पे मुश्तमिल है, अब ये क्योंकि इलाही तारीख है, इसमें इसका अगला मरहला जो है वो तहरीक अंबिया के बाद तहरीक इमामत का ये सिलसिला यहाँ ऐलान विलायत से शुरू होता है। इसीलिए दुश्मन ये देख रहा था कि मसला इतना सादा नहीं है, जाहिर है जब ऐलान गदीर हो जाता है तो कुरान ने खुद वादा किया है कि अल्यौम यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी, फरमाया कि अब वो जो दुश्मन नक्शा बना के बैठा था कि यहां पर आके शायद सिलसिला खत्म हो जाए, कुरान मुतवजे कर रहा है कि ऐलान गदीर के बाद ऐलान विलायत और इमामत के बाद अब खतरा बाहर से नहीं है, अब इस्लाम को और इस इलाही नक्शे को अपनी तकमील में खतरा अब अंदर से है। अब दुश्मन अपनी बड़ी सरमाया गुजारी अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, इस्लाम के अंदर करेगा। इसलिए अगर आप देखें कि रसूल अल्लाह की आंख के बंद होने से लेकर यानी रहलत रसूल अल्लाह से लेकर अगर आप बात के अय्याम को देखें, यानी आप यूं देखें अगर कि वाकया गदीर ऐलान गदीर और रसूल अल्लाह की रहलत के दरमियान तारीख के मुताबिक तकरीबन 70 दिन का ये अरसा है, 70 दिन दुश्मन ने किस तरह काम किया कि ऐलान विलायत ऐलान गदीर और रसूल अल्लाह की रहलत के दरमियान ये जो 70 दिन है, इन्हीं 70 दिनों के अंदर आप देखें कि दुश्मन सुकून से नहीं बैठा, क्योंकि दुश्मन बकौल फारसी जबानों के कसम खुर्दा है, दुश्मन और शैतान जिसने पहले दिन से अल्लाह ताला के सामने कसम खाई है कि मैं किसी भी सूरत में इंसान को तेरी उबूदियत के रास्ते पे नहीं आने दूंगा, इस दुश्मन ने जो कसम खाई है, जो तमाम अंबिया के जमानों में किसी एक जमाने के अंदर भी सुकून से नहीं बैठा, यहां पर भी वो अपने नक्शे की तकमील कर रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि वाकया गदीर कि जिसकी इतनी अहमियत है और रसूल अल्लाह ने इतने एहतमाम के साथ इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि इस गदीर के ऐलान के बाद दर हकीकत आप यूं समझें कि अल्लाह ताला की हिदायत का जो नक्शा है वो इंश्योर हो गया कि अब इसने आगे किस अंदाज में पढ़ना है, और ये गदीर का सिलसिला जाना है जहूर तक। इंसानी जितनी सलाहियतें अब तक मुख्तलिफ अरसों के अंदर अंबिया के मुख्तलिफ अरसों के अंदर तदरीजी अंदाज में शकूफा हो रही थी, इनकी शकूफाई को अब एक अगला हादी मिला है कि जिसने इनको जहूर तक पहुंचाना है, और ये इंसानी इस्तेदादें, इंसान के वजूद के अंदर मौजूद जो सलाहियतें मौजूद हैं, जो पोटेंशियल मौजूद है, ये इतना जहूर के मरले तक आया होगा और इतना ज्यादा उस खालिसियत के मरले से गुजरते हुए पहुंचेगा, छनते हुए पहुंचेगा कि रसूलुल्लाह की एक आरजू है, न फकत रसूलुल्लाह की आरजू बल्कि रसूलुल्लाह से पहले भी जितने अंबिया गुजरे हैं। मैंने आपकी खिदमत में पिछली नशस्तों में हजरत जाहिरन हजरत इब्राहिम का अर्ज किया था कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे आखिर उस जमान में जो तेरे रसूलुल्लाह के जो दीन के जो पैरोकार हैं और जो तेरे आखिरी रसूलुल्लाह के वसी यानी इमाम जमाना के जो नासिर होंगे, मुझे उनको दिखा वो किस अंदाज के होंगे। और अल्लाह ताला ने जब उनको उस मंजर को दिखाया तो किस वजद में थे और किस हसरत में थे कि काश मैं भी उस जमाने के अंदर हूं और उनके इन पैरोकारों में करार पाऊं। आप ये देखें कि रसूलुल्लाह ने यहां पर एक रिवायत के जुमले हैं कि इसी औसिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी यानी जो इमाम जमाना अलैहि सलाम है, और उस वक्त जो इस दीन का जो नक्शा है, इस नक्शे के नतीजे में इंसान ने जिस हद तक उस वक्त रुश्द कर चुका होना है, उसके बारे में रसूलुल्लाह की दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाहुम्मा लक्किनी इख्वानी, परवरदिगारा मुझे अपने इन भाइयों से मिला, अल्लाहुम्मा लक्किनी, परवरदिगारा मेरी मुलाकात करवा, इख्वानी इन भाइयों से, यानी रसूल अल्लाह इनको देखें किस समीमियत की जबान में पुकार रहे हैं। इस विसायत का जो ये सिलसिला है जिसका आगाज इमामत के अरसे के अंदर अमीरुल मोमिनीन से हो रहा है और इसने पहुंचना है जहूर तक, और वो जो सुन्नत इलाही है खालिस होने के हवाले से कि अल्लाह ताला ने हर जमाने के अंदर जूं जूं जहूर के करीब होते जाएंगे इंसान के छनने का ये मरहला जो है उतना उतना ज्यादा अया होता जाएगा, और ये छने हुए अफराद जो असरे जहूर में पहुंचेंगे इनकी निस्बत रसूल अल्लाह आरजू कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा लक्किनी इख्वानी, परवरदिगारा मुझे अपने भाइयों से मिला। यहां पर कहते हैं कि असहाब ने जब रसूल अल्लाह की ये दुआ सुनी तो रसूल अल्लाह से कहा कि क्या या रसूल अल्लाह, मगर हम जो सुबह शाम आपके साथ उठते बैठते हैं, आपने जो हुक्म दिए हम इसकी पैरवी कर रहे हैं, हमने आपकी इताअत की है, हमने आपके दोष पे दोष हमने जंगे लड़ी हैं, हमने जो इतनी आपके साथ कोशिशें की हैं, क्या हमारा शुमार इनमें नहीं होता? रसूल पाक फरमाते हैं तुम मेरे असहाब हो, लेकिन भाई वो हैं जो आखिर उस जमान के अंदर आएंगे, वो जो असरे जहूर के अंदर आने हैं। और रसूल अल्लाह ने एक दलील दी यहां पर, देखें दलील कितनी दिलचस्प है, क्योंकि इम्तिहान है इंसान के ईमान का। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में और उन आखिर उस जमान के अंदर आने वालों में एक बुनियादी फर्क यह है, तुम वो हो जिन्होंने मुझे मुजस्सम देखा है, मैंने तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारी है, तुमने मेरा उठना देखा, मेरा बैठना देखा, मेरा ओढ़ना देखा, मेरा बिछोना देखा, मेरी मुआशरत देखी, मेरे मामलात को आंखों से देखा, और तुम मुझ पे ईमान लेके आए हो। लेकिन आखिर उस जमान के अंदर जो उम्मत आ रही है और जो उस वक्त लोग ईमान मेरे ऊपर लेके आएंगे और उसके मुताबिक चलते हुए इस मेरे जामे दीन के मंसूबे की इताअत और पैरवी करेंगे, ये वो नहीं है जिन्होंने मुझे आंखों से देखा है, लेकिन मुझे मुझे अन देखे मेरे ऊपर उनका इतना ईमान है। इसीलिए आखिर उस जमान में इंसान के इम्तिहान में सबसे बड़ा इम्तिहान इंसानों का सबाते कदम है कि जिसकी दुआ अंबिया ने अपने जमानों के अंदर मांगी है, और इसी तरीके से हमारे पास जो आखिर उस जमान के अंदर एक अहम दुआ अल्लाह ताला से इंसान को मांगनी है वो क्या है, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी, परवरदिगारा मेरे कदमों में सबात अता फरमा, परवरदिगारा मेरे अंदर से ईमान, मेरे मेरे वजूद के अंदर ईमान को रासिख फरमा। आप देखें रोजाना की जो आप ताकीबात हैं मफातील जनान के अंदर मुख्तलिफ औकात में जो दुआएं हैं उसके अंदर एक अहम दुआ जो है वो अल्लाह ताला से ईमान के बारे में है कि परवरदिगारा मेरा ईमान डगमगाना शुरू ना कर दे आखिर उस जमान के अंदर। इस वक्त जो एक जंग नर्म है
जिसको कहते हैं दी बैटल ऑफ माइंड्स एंड हार्ट्स, के आखिरी जमाने के अंदर जो एक अहम जंग हक और बातिल के दरमियान शुरू है, उस जंग को कहते हैं नर्म जंग, सॉफ्ट वार। ये जंग किस चीज की है? इस जंग के जो है दो बुनियादी अहम पहलू है, हर दो के मुकाबले में दो चीजें हैं। एक तरफ हमारे पास महाज़े हक के ऊपर इंसान के यकीन का इम्तिहान है कि जिसमें महाज़े बातिल और लश्कर शैतान ये कोशिश करता है कि इंसान के यकीन को शक में तब्दील करे, एक मुतजलजल हालत में तब्दील करे। ये इम्तिहान है इंसान के अकल के मरले का कि एक तरफ आपके पास यकीन है महाज़े हक के ऊपर, उस विलायत के नक्शे के तहत, नबूवत के नक्शे के तहत, कि इंसान को ये तालीमात यकीन के मकाम तक पहुंचाए। कुरान ने भी जो इंसान से इबादत के नतीजे में चीज इंसान के लिए जो मकाम रखा है, जहां तक इंसान ने इबादतों के नतीजे में पहुंचना है, उसका नाम क्या है? कुरान की आयत क्या है? वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि इंसान ने उबूदियत के नतीजे में मकाम यकीन तक पहुंचना है, मकाम यकीन तक। और यकीन के भी जो तीन मर्तबे जिक्र किए गए, उनमें से भी इंसान ने हक को यकीन तक पहुंचना है, जहां पर सिवाय जात इलाही के किसी चीज को ना देख पाए इंसान। इसलिए आप देखें कि ये एक बड़ा अहम इम्तिहान है, शक और एक तरफ जो है हमारे पास क्या है, यकीन। कि इंसान को इलाही नक्शा के जो तहरीके अंबिया के जरिए से हमारे पास चलता हुआ पहुंचता है तहरीके इमामत तक, इंसान को इस नक्शे के ऊपर यकीन होना जरूरी है। और ईमान का भी एक बाला तरीन मरहला जहन में रखें आप, खाली ईमान भी काफी नहीं है, ईमान से बढ़कर इंसान को मकाम तौहीद तक पहुंचना है। इसीलिए आप देखते हैं कि सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, के कई ऐसे साहिब ईमान है जिनका ईमान शिर्क आलूद है, बस आखिर जमान के अंदर विलायत और इमामत के इस नक्शे की पैरवी करते हुए इंसान को उस ईमान तक पहुंचना है जिस ईमान का एक नतीजा यकीन हो, और दूसरी तरफ कुरान के मुताबिक इस ईमान का एक नतीजा इंसान के अंदर तौहीद के मकाम तक पहुंचना हो। क्योंकि कुरान खुद फरमा रहा है सूरह यूसुफ के अंदर कि बहुत सारे ऐसे साहिबान ईमान है जिनका ईमान शिर्क आलूद है। लिहाजा आप देखते हैं कि जितना जितना ये रसूलल्लाह के बाद ये इलाही हिदायत का नक्शा मुख्तलिफ जमानों में आता गया, हम देखते हैं कि उतना उतना इंसान के इब्तिलाआत और इम्तिहानात बढ़ते गए, और आते आते ये सिलसिला आज हमारे पास जो पहुंचा है गैबत के जमाने में। आप देखें कितना सख्त इम्तिहान है इंसान की दीनदारी का, आज के जमाने की दीनदारी कितनी सख्त है, इसको आप अपने मुआशरे के अंदर, अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों के अंदर खुद सुबह शाम महसूस कर रहे हैं कि कितनी दीनदारी सख्त है आज हर हवाले से। यानी आप इसको अपने, जैसे कहते हैं कमाने की जिंदगी, मईशत की जिंदगी से आप अगर जोड़ें, जैसे कहते हैं ना महसूस चीजें, यानी फौरी फौरी की सामने की चीजें, अपनी मईशत को देखें आज के जमाने में, इंसान का रिज के अंदर सबसे पहले हलाल तक पहुंचना और हलाल होने से बालातर रिज का तय्यब व ताहिर होना, हलाल होना काफी नहीं है। अभी आप देख लें मौजूदा जो हमारा निजाम मईशत है, इस निजाम मईशत के अंदर इंसान का हलाल कमाना और उस हलाल के अंदर भी इंसान का तय्यब व ताहिर रिज्क इंसान के पास मुयसर आना, आप बताएं आज कितना सख्त है। आया आज के जमाने के अंदर सूदी निजाम वही सूदी निजाम है, उसी कंडीशन के अंदर है जो हजरत ईसा अलैहि सलाम के जमाने के अंदर था, या हत्ता खुद रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर था। आज ये मुख्तलिफ किस्म की खुराफात सिस्टम्स में तब्दील हो चुकी हैं, निजामात में तब्दील हो चुकी हैं, और ये निजामात भी नहायत पेचीदा तरीन हालत के अंदर हैं। लिहाजा हम ये देखते हैं कि इस आयत के अंदर सूरह मायदा आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला ने इस ऐलान के नतीजे में फरमाया है कि अब जो है दीन ایک طرف اپنے اکمال کو پہنچ چکا ہے اور دوسری طرف اللہ نے نعمت کا اتمام کیا ہے۔ آیت اللہ طباطبائی، علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ، جو مفسر قرآن ہے اور اس وقت ہمارے پاس تفسیر کی دنیا کے اندر اگر کوئی ایک جسے کہتے ہیں ایک ایسی تفسیر جس کو ایک نہایت جامع ترین تفسیر کہا جائے، کہ جس کا اعتراف فقط شیعہ مفسرین نہیں کرتے، اہل سنت بھی کرتے ہیں، اس تفسیر کا نام تفسیر المیزان ہے۔ اس تفسیر کے اندر علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اکمال دین اور اتمام دین کے اندر فرق ہے، کمال اور اتمام میں فرق ہے۔ دیکھیں کسی چیز کے اکمال یا کمال کا کلمہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک چیز مختلف چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک چیز کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں اور ان اجزاء کے اندر آپ جب مختلف چیزیں ہوتے ہوئے اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک مرحلہ اوپر آتا ہے کمال کا۔ بس کمال کا کلمہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایک حقیقت مرکب ہوتی ہے مختلف اجزاء کے نتیجے میں۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن نے اکمال کا کلمہ کہاں استعمال کیا ہے؟ دین کی نسبت۔ ظاہر ہے دین ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے مختلف اجزاء ہیں، اس کے اندر عبادات ہیں، اس کے اندر اعتقادات ہیں، اس کے اندر احکام ہیں، اخلاقیات ہیں، اعمال ہیں، یہ مختلف چیزیں۔ بس ایک طرف اللہ تعالی رسول پاک کو فرما رہا ہے کہ یہ دین جو آپ لے کے آئے تھے، اس دین کے جتنے بھی مختلف پہلو تھے، ان تمام پہلوؤں کو اب اللہ تعالی نے اس اعلان کے ذریعے سے اپنے اکمال تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی اب تمام چیزیں جو باقی دین کے پہلو سے تھیں، ان کا آپ نے یہاں پر آ کے اس کو مرحلہ اکمال پہ پہنچا دیا، جبکہ دوسرا ایک اہم مرحلہ باقی ہے، وہ ہے اتمام۔ اتمام کا کلمہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتمام اور ایک ہے نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نعمت کا اتمام کیا گیا، یعنی اگر آج تک جو کچھ دین کے نام پہ آیا ہے، آپ جو لے کے آئے ہیں، اگر اس اعلان غدیر کو آپ انجام نہیں دیتے تو یہاں جو ایک اصلی ترین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت ولایت، اس کا اتمام نہیں ہوگا۔ اتمام کا کلمہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ایک حقیقت بسیط حالت کے اندر ہوتی ہے، ایک ایسی حالت کے اندر ہوتی ہے جس کے مختلف اجزاء نہیں ہیں۔ بسیط کا کلمہ مرکب چیز کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فقط ایک اور ایک ہی حالت، اگر یہ ہے تو کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ کہ کچھ چیز ہے اور اس کے اوپر یہ اگلا ایسا نہیں ہے، نہ، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جتنا دین آپ لے کے آئے ہیں، اگر اس دین کی نسبت ولایت کا اعلان نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ ولایت کے پیکر میں دین اپنی تاثیر دکھا سکتا ہے، آپ دین کے نام پہ کچھ بھی لے کے آئیں، جیسا کہ اسلام کے فکری نظام کے بارے میں پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ جب آپ ایک دین کے کسی ایک نظام کے مختلف اجزاء کے درمیان رابطوں کو کشف کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ایک تعلق پایا جاتا ہے اس کا فہم کرتے ہیں، اس کے بعد جو دیگر نظامات ہیں دین کے، ان کے درمیان رابطوں کو کشف کرتے ہیں اور ان سب کو پھر ایک ہی واحد حقیقت کی نسبت آپ دیکھتے ہیں کہ جس حقیقت کا نام امام ہے، کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ولایت قرار دی ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک طرف اکمال دین ہے اور ایک طرف اتمام نعمت الہی ہے، اتمام نعمت الہی کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ نہیں اتمام ہوتا، یہ اگر چیز اس انداز میں نہیں پہنچتی، تو یہ ساری آج تک جو تحریک انبیاء آئی ہے اور جو کچھ آیا ہے، یہ اپنے نتیجے تک نہیں پہنچے گا، عبث قرار پائے گا۔ لہذا آپ دیکھیں ہم نے اس آیت کو بھی جس انداز میں پیش کیا ہے، ان ظرافتوں کی طرف ہماری توجہ گئی نہیں ہے۔ اتمام نعمت خالی تاریخ کے اندر ایک دن نہیں ہے غدیر کے نام پر، کہ جس کے اندر ہم اس دن کو ہم ایک رسم کے طور پہ منائیں اور اس کے حوالے سے ہم بھی وہی کچھ کریں جو اس وقت ایک بڑی تعداد کہ جس نے اس اعلان کو سنا تھا وہ کر رہی تھی، وہ بھی فقط بخن بخن لقیبنا ابی طالب کہہ رہے تھے، وہ بھی فقط مبارکباد دے رہے تھے، وہ بھی فقط خوش ہو رہے تھے، نہ اس چیز کو کہ یہاں پر ایک سنگین ترین ذمہ داری رسول اللہ امت کی دوش پہ ڈال رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں ولایت کی جو تصویر اس وقت موجود ہے وہ یہی ہے جو اس وقت ایک بڑی مخاطب تعداد جو رسول اللہ کے سامنے تھی اس کے ذہنوں میں تھی، انہوں نے بھی اس کو عمل میں دوستی لیا۔ دیکھیں ہم میں، یعنی جو مکتب تشیع کے پیروکار خود کو کہلاتے ہیں، ہم میں اور جو مکتب تشیع کے پیروکار نہیں ہیں، یعنی اہل بیت کو بعنوان امام قبول نہیں کرتے اور اس امامت کو اس انداز میں قبول نہیں کرتے، ان کے درمیان بنیادی آج دیکھیں فرق کیا ہے کہ وہاں پر تو امام کا کلمہ ہی اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں امام کا کلمہ استعمال کر کے ہم بھی عملاً دوستی ہی سمجھتے ہیں، عقیدت کا تعلق ہی سمجھتے ہیں، نہ ذمہ داری۔ جبکہ امامت کہ جس کا یہاں پر اللہ تعالی ذکر فرما رہا ہے بے عنوان اتمام نعمت الہی، اس کے دو بنیادی رکن ہیں، ایک رکن کا نام امام ہے اور ایک رکن کا نام امت ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں آپس میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی تو اس وقت یہ نظام امامت قائم ہوگا۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر زمانے کے اندر امام نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے لیکن امت نے کوتاہی کی ہے، معاشرے نے کوتاہی کی ہے، ملت نے کوتاہی کی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں دشمن نے کیا کام کیا، آپ وہ اصلی تصویر کو ذہن میں رکھیں جو پہلے دن سے ہماری نشست میں بحث ہو رہی ہے کہ حبوط حضرت آدم کے بعد سے حق کو باطل کے درمیان محاذہ رائی ہے، اس کے مختلف مرحلے ہیں، ابراہیمی مرحلہ ہے، حضرت موسیٰ کا مرحلہ ہے، حضرت عیسیٰ کا مرحلہ ہے اور اولی العزم انبیاء کے صاحبان شریعت انبیاء کے یہ مرحلے ہیں کہ جو آتے ہیں رسول اکرم تک بعثت کا مرحلہ طے ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آگے آپ آ جائیں غدیر۔ پس غدیر کو غور کریں آپ، غدیر کو حق و باطل کی نبرد کے درمیان تحلیل کرنے کی ضرورت۔ کیوں آج ہمارے معاشرے کے اندر ولایت کی صحیح تصویر آج تک پیش نہیں ہو سکی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ولایت کے بارے میں اگر کچھ مثبت کام کرنے کی بھی کوشش کیا تو انہوں نے اس کو الہی تاریخ کے تسلسل میں اس پہلو سے نہیں بیان کیا۔ ظاہر ہے اگر آپ حق و باطل کی الہی تاریخ کے اعتبار سے اس نگاہ کے ساتھ اس پیکار کو نہیں سمجھتے ہوئے آئیں گے تو کبھی بھی غدیر ہمارے ذہنوں میں اپنا حقیقی مقام پیدا نہیں کر سکے گی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے اور آخر کار کیا ہوگا کہ ہم غدیر کو فقط ایک تاریخ کے ایام میں سے ایک دن ایک واقعہ قرار دیں گے اور اس کی نسبت فقط عقیدت کا اظہار کریں گے، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک ہمارے ذہنوں میں غدیر اپنا وہ حقیقی مقام قائم نہیں کر سکی۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر اگر اتمام نعمت کی بات ہو رہی ہے، اب سوال اگر ہم آئیں اب ہم آئیں غدیر کو اپنی فردی زندگیوں کے اندر دیکھیں، ہم غدیر ہماری فردی زندگیوں کے اندر، جب قرآن یہاں پر متوجہ کر رہا ہے کہ اگر اکمال دین کی نسبت مرحلہ طے ہو جائے اور اس کے اندر یہ اتمام دین کا کام نہ ہو، سوال اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم خمس دے رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم زیارت پہ آ رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں، ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے اندر امام کا جو نقشہ ہے اس کی نسبت ہم فاصلے کے اوپر ہیں، امام جو ترجیحات معین کر رہا ہے فرما رہا ہے کہ اگر یہ کام ہوگا تو ان سارے کاموں کی اہمیت ہے، اگر ہم اس کی نسبت غافل ہیں، سوال غدیر ہماری فردی زندگی میں کہاں ہے؟ آیا جس طرح سے خود اصل دین کے بارے میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ دین کے اندر روزہ، زکوٰۃ، خمس، یہ مختلف عبادات، ان تمام کے اندر اگر ان کی نسبت کے حوالے سے اس امامت کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا تو یہاں پر دین کہ جس کے لیے رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے، شیب ابی طالب کا وقت گزارا، ہجرت کی، ہجرت کے بعد احد و بدر کی سختیوں سے گزرے، اتنی مشکلات سے گزرے رسول اللہ. قرآن فرما رہا ہے کہ ان سارے کچھ کے باوجود اگر اس الہی نقشے کی تکمیل کے لیے آپ اس ولایت کے نظام کا اگر آپ تعارف نہیں کرواتے، آپ کی یہ ساری محنتیں رائے گاں. ابس جب ایک دین لانے والے کو اللہ تعالی دین کے اس مسئلے کی نسبت اس حد تک متوجہ کر رہا ہے اور اس کی تمام محنتوں کے بارے میں ایک اہم موڑ ہے، سوال کیا ہماری اپنی عملی زندگیاں، ہماری فردی زندگیاں، ہماری اجتماعی زندگیوں کے اندر غدیر کی نسبت یہی سوال ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے تمام اعمال کے اندر ہماری اخلاقیات، ہمارے احکام کی پیروی، ہمارے اعتقادات، ان تمام کی نسبت ولی اور ولی کے نقشے کے اعتبار سے فاصلے کے اوپر ہو، تو آیا اتمام نعمت ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. غدیر ہماری انفرادی زندگی کے اندر، غدیر ہماری عائلی زندگی کے اندر، اس پہلو سے میں گزارش کر رہا ہوں، اس پہلو سے دیکھیں حق و باطل کی نبرد کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نقشہ ہے بشر کی سعادت کا، اب ذرا اس زاویے سے غدیر کو دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر. سوال، کیا فقط دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانا ہی انسان کو ولی تک لے کے جائے گا؟ تاریخ کے اندر ہمارے پاس ایسے عبرت آموز موڑ موجود ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ خالی دینی مناسک اور دینی امور کے اوپر فقط کاربند ہونا انسان کو ولی تک نہیں پہنچاتا، جس کی مثال میں مسلسل ہر نشست میں تکرار کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کا حج کو ترک کرنا، لیکن ایک بڑی تعداد حج کر رہی ہے، اور اس کے بعد تاریخ کے اندر مختلف عرصوں کو آپ دیکھ لیں. بس خالی دینی اعمال کی پیروی کرنا انسان کو نہیں ولی تک لے کے آتا ہے، بلکہ ولی کی نسبت خود کو دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں، ولی کی نسبت ہمارے کندھوں پہ تین ذمہ داریاں ہیں. غور کریں، غدیر کو ایک طرف آپ حق و باطل کی نبرد کے پیرائے میں دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا جو نقشہ ہے کہ جو جامع نقشہ رسول اللہ کا جو لے کے آئے بعثت کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اتمام کا مرحلہ آتا ہے، ختم نبوت کا جو مرحلہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس غدیر کے اعلان کے ذریعے سے ایک پورے نظام کا تعارف کروایا، جس کو ہم نظام امامت کہتے ہیں، کہ اس نظام امامت کے اندر امام کی نسبت تین بنیادی مرحلے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. سب سے ابتدائی ترین مرحلہ امام کی نسبت تسلیم ہونا ہے، نقشہ امام کی نسبت تسلیم ہونا ہے، کیونکہ نقشہ امام انسان کی سعادت کے لیے وہی نقشہ ہے جو نقشہ انبیاء رہا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، اسی کی تکمیل ہے. ہماری یہاں پہ تین مرحلوں میں ہیں ہم. سب سے پہلا مرحلہ انسان کے سامنے، ایک امتی کے سامنے، ایک پیروکار کے سامنے تسلیم کا مرحلہ ہے، جس کو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے خود بیان فرمایا ہے. تین مرحلوں کو بیان کیا نہج البلاغہ میں. یہ جو میں تین مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان تین مرحلوں کو امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ میں اپنی نسبت بیان فرمایا ہے. بس پہلا مرحلہ تسلیم، اس کے بعد اگلا مرحلہ اطاعت ہے. تسلیم کے مرحلے میں انسان اس وادی میں آتا ہے کہ اس نقشہ امام کی نسبت مجھے یہ نقشہ ہے کہ جس کو مجھے پیروی کرنا ہے، یہ نقشہ ہے کہ جو خوب ہے، یہ نقشہ نہیں ہے جو شیطان کا دیا ہوا ہے. یہ بالکل بیسک ترین مرحلہ ہے. یعنی یہاں پہ آپ فقط اتنا قبول کرتے ہیں کہ ہاں نقشہ یہ ہے، یہ نہیں ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ اطاعت. اطاعت کے مرحلے میں ایک سٹیپ اپ اوپر آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فقط یہ نہیں کہتے کہ حق علی کے ساتھ ہے، یا علی حق کے اوپر ہیں، یا علی امام ہے، نہیں، بلکہ اب آپ یہ کرتے ہیں کہ فقط اس مرحلے تک نہیں آتے، بلکہ ایک سٹیپ اوپر آتے ہیں اور اب آپ اطاعت شروع کرتے ہیں. اس نقشے کے مختلف جو پہلو ہیں ان کی نسبت اپنے اندر احساس ذمہ داری کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا ایک مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں نصرت. مرحلہ نصرت امام کی نسبت، مرحلہ نصرت کے اندر کیا ہوتا ہے، اطاعت اور نصرت میں کیا فرق ہے، ان اصطلاحوں پہ غور کریں. اطاعت کے مرحلے میں ممکن ہے انسان کئی چیزوں میں جو اطاعت کر رہا ہے انسان اسی وقت اطاعت کرے جب اس کے سامنے صریح انداز میں، آشکارا انداز میں ایک حکم امام کا آ جائے. کیونکہ امام کے لشکر میں ہمارے پاس تین کیٹیگری کے لوگ ہیں. غور کریں، امامت کے نقشے کے اندر انسان جو اس کی نسبت ایک جھکاؤ رکھتے ہیں ان کی تین کیٹیگری ہیں. ایک کیٹیگری کے اندر وہ انسان موجود ہیں جو فقط مرحلہ تسلیم میں داخل ہوئے ہیں، مرحلہ اطاعت کی طرف نہیں آئے. دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو جس میں انسان اطاعت کے مرحلے میں، یعنی اگر انہیں کچھ کہہ دو تو کرتے ہیں لیکن اگر خود انہیں کچھ نہ کہو تو کچھ نہیں کرتے. انہیں کہتے ہیں متی معاشرہ، یہ امام کی نسبت متی معاشرہ ہے. لیکن ایک تیسرا رینک جو ہے امامت کے نقشے کے اندر امت نے جو کچھ کرنا ہے اس کا جو تیسرا مرحلہ ہے اس کو کہتے ہیں مرحلہ نصرت. مرحلہ نصرت میں کیا ہوتا ہے، مرحلہ نصرت کے اندر امتی پیروکار منتظر نہیں ہوتا کہ امام کی زبان سے کچھ نکلے، امام خود بول کے کچھ کہے، بلکہ اس مرحلے کے اندر انسان اس قدر امامت کے نقشے پہ مسلط ہوتا ہے، اس قدر امامت کے نقشے کو سمجھتا ہے کہ امام کی آرزوؤں تک کو بھی درک کر سکتا ہے اور اس کے مطابق حرکت کرتا ہے. اس کو کہنا نہیں پڑتا. اس کی سب سے واضح ترین مثال اگر ہم غدیر کی نسبت امیر المومنین کی حیات مبارکہ میں دیکھیں تو ہمارے پاس حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت مالک اشتر ہیں. حضرت عمار یاسر، حضرت مالک اشتر، میسم تمار، یہ کون لوگ ہیں اس امامت کے نقشے کے اندر؟ یہ وہ نہیں ہیں کہ جن کے لیے امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبے دے. غور کریں، ان کو خطبوں، یہ خطبوں سے نہیں اٹھنے والے. ان کے لیے امیر المومنین کو لمبی لمبی تقریریں نہیں کرنی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے پلکوں کی حرکت سے سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس ڈائریکشن میں چلنا ہے، کرنا کیا ہے. ان کے لیے امیر المومنین کو زبان سے نہیں کہنا پڑتا. مرحلہ نصرت، آخر اس زمان کے اندر امام عصر کو جن پیروکاروں کی ضرورت ہے وہ مرحلہ تسلیم میں نہیں ہے، وہ مرحلہ اطاعت میں نہیں ہے فقط، ان کو مرحلہ نصرت تک آنا ہے. یہ جو ناصر کا کلمہ ہے، یہ جو ناصر کا کلمہ دین کے اندر استعمال ہوا ہے، اب اس کی اس ڈیفینیشن کی طرف ہم آئیں. نصرت کے مرحلے کے اندر انسان کو اپنے ولی کی نسبت اس کے اشاروں پہ چلنا ہوتا ہے. کب اس کے اشاروں پہ چل سکے گا؟ جب اس ناصر کو اپنے امام کے نقشے کا پتا ہوگا. یہ نہیں کہے گا کہ اگر مجھے یوں کرنا چاہیے تھا تو امام مجھے آ کے خود بتاتے، امام نے خود کہا ہوتا، امام نے خود درس دیا ہوتا، اگر امام زبان سے کہہ دے تو میں یہ کام کروں گا. غور کریں، جیسے آج ہماری دینداری ہے، آج ہماری کس طرح کی دینداری ہے؟ ہم ابھی چکر میں ہیں کہ امام زمانہ خواب میں آئیں اور خواب میں آ کے کہے کہ ابھی یہ کرو. ابھی ہم اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ خواب میں آئیں اور ہمیں کہیں کہ یہ کرنا ہے. یہ جو خوابوں والا دین ابھی ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہا ہے، اور ہم پھر اس کے بعد پوچھتے بھی ہیں کہ جو ہے ہم نے یوں خواب دیکھا تو آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ. یا کئی لوگ جو ابھی توہمات کے پیروکار ہیں وہ اسی انتظار میں کہتے ہیں خوب اگر جو ہے وہ فلاں چیز اتنی ٹھیک ہے اور درست ہے تو امام زمانہ آئیں اور ہماری رہنمائی کریں. اس معاشرے سے کیا توقع ہے آپ کی؟ ایسے پیروکار سے کیا توقع ہے؟ کل اس پہ اگر اللہ تعالی، یہ کون لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انبیاء سے معجزے طلب کیے ہیں. غور کریں آپ، انبیاء سے معجزے کب طلب کیے گئے؟ امامت کی نسبت انسان کی جو اہم ذمہ داریاں ہیں، محاض حق کے اوپر ایک ہے اس طرف، محاض باطل میں بھی یہی کام ہے. غور کریں آپ، کیونکہ ہر دو طرف ولایت ہے. غور کریں، غدیر میں جس ولایت کی بات ہو رہی ہے یہ اسی ولایت کا تسلسل ہے جو ایک زمانے میں انبیاء کے پاس تھی، لیکن صاحب شریعت رہے ان میں سے اولی العزم انبیاء، کہ جس کا اکمال جو ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کے اوپر. اس کے بعد اب شریعت نہیں ہے، آگے نہیں، شریعتیں یہیں تک آ کے ختم ہو گئی یعنی کامل ہو گئی, اب اسی شریعت کو تا قیامت آگے چلنا ہے. یہاں پر دیکھیں میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں جو ہمارے موضوع سے ایک حد تک مربوط ہے. دیکھیں دینی کام کیا ہوتا ہے, معاشرے کے اندر دینی کام کیا ہے, اربعین کے اندر ثقافتی فرہنگی کام کیا ہے, مجالس کے اندر دینی کام کیا ہے, دینی محافل میں دینی کام کیا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں دین کی ترویج, دین پھیلانا, لوگوں کو دیندار بنانا, لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا, یہاں پہ کیا کرنا ہے اور کریں. نمبر ایک, وہ افراد جو مرحلے تسلیم تک نہیں آئے اس ولایت کی نسبت, سب سے پہلے زمینہ سازی کرنا, میدان فراہم کرنا کہ ان کو مقام تسلیم تک لے کے آؤ, اور اس کے بعد ان کو اس تسلیم کے مقام سے اطاعت تک لے کے آؤ, اور اطاعت سے لے کے آگے ان کو نصرت کے میدان تک لے کے آؤ. دینی کام یہ ہے. اب اس کا ایک فارمیٹ مجلس ہے, اس کا ایک فارمیٹ درس ہے, اور دوسرا جو اہم کام یہاں پہ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ محاذ باطل کے اوپر شیطان کا جو نقشہ ہے, اس شیطان کے نقشے میں جو انسان اغوا ہو چکے ہیں, ان اغوا شدہ انسانوں کو یہاں سے لے کے آنا ہے محاذ حق کی طرف. کیسے؟ وہ افراد کہ جو لشکر شیطان کے اندر اس وقت نصرت کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں, ان کو ایک سٹیپ نیچے لے کے آؤ مقام اطاعت تک, اس سے پھر ایک سٹیپ نیچے کھینچ کے لے کے آؤ کدھر, مقام تسلیم تک, اور اس کے بعد ان کو وہاں تسلیم سے نکال کر حق کے محاذ کی طرف, تسلیم کی طرف لے کے آؤ. پورے کا پورا دینی کام یہ ہے. اصلاً دیکھیں یہ جو اہل بیت نے فرمایا ہمارے امر کا احیاء, کہ یہ جتنی بھی آپ مجالس اور محافل ہیں اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ نہیں کر پائے, غور کریں اگر ایک جگہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور مجلس منعقد ہونے کے نتیجے میں مخاطبین ایک مرحلہ اوپر نہیں آئے, اگر ایک درس کا اہتمام ہوتا ہے, اگر ایک دینی فعالیت کے نام پہ, ایک دینی موومنٹ کے نام پہ, ایک ایکٹیویٹی کے نام پہ کچھ بھی ہم کرتے ہیں لیکن اس کے اندر امامت کی نسبت ان میں سے کسی ایک مرحلے کا ارتقا نہیں ہوتا, یہ عبث ہے, یہ فضول ہے, یہ بیکار ہے, یہ کچھ بھی ہو اس کا کوئی بھی آپ نام رکھ لیں, لہذا امامت امت کی دوش کے اوپر ایک سنگین ذمہ داری ہے کیونکہ ایک امتحان کا اگلا مرحلہ ہے. لہذا ہم یہاں پر آپ دیکھیں کہ غدیر انبیاء کی تحریک کا تسلسل ہے, اور ہم یہیں پر اس تسلسل کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہی دو رخ, تین چیزیں ہمارے پاس, ایک طرف الہی نقشہ ہے, ایک طرف اس الہی نقشے کو بڑھانے والا ہادی اور امام ہے, اور ایک طرف جن کے اوپر یہ نقشہ عملی ہونا ہے یا جن کے ذریعے سے یہ نقشہ عملی ہونا ہے وہ امت ہے, اس امت کا امتحان ہے. ہم تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں, الہی تاریخ کے اعتبار سے, کہ اسی اعلان غدیر کے 70 دن بعد یعنی رحلت رسول اللہ کے اس وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسلام کے ہی اندر دو پیرلل سسٹمز کا آغاز ہوتا ہے, ایک دوسرے پیرلل سسٹم کا آغاز ہوتا ہے اس کے ساتھ. ایک طرف ہمارے پاس غدیر کا سسٹم ہے کہ جس کے اندر الہی حاکمیت کے لیے نظام ولایت کا اعلان ہوتا ہے اور نظام امامت کا اعلان ہوتا ہے, اور اسی کے پیرلل سقیفے کا سسٹم ہے کہ جس کے اندر الہی حاکمیت کے بجائے بشر کی حاکمیت کا اعلان ہوتا ہے کہ اب انسان حکومت کرے گا, اب الہی نقشہ غائب. اسی لیے جب ہم الہی معیاروں سے کٹتے ہیں, بلندی سے کٹتے ہیں اور پستی کا آغاز ہوتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسی بنیادی تقسیم جو رحلت رسول اللہ کے بعد ہمارے پاس جو جس کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک طرف غدیر ہے اور ایک طرف سقیفہ, اب آپ اس کو دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے ان دونوں کو, غور کریں ہم آئیں غدیر اور سقیفہ کو حق کو باطل کی اس پیراڈائم کے اندر آپ دیکھیں. یوں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں سقیفہ درمیانی ایک حالت کا نام ہے, نہ درمیانی حالت کا نام نہیں ہے, ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, یا الہی تحریک جو انبیاء کی چل رہی تھی اسی تحریک کو اس اعلان غدیر کے نتیجے میں اب آگے ولایت کے تسلسل میں لے کے چلنا ہے, یا اس کے مقابلے میں آپ کے پاس سقیفے کا وہ رستہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے آج, جو کچھ بھی بشر اور بالخصوص اسلام کے اندر ہمارے پاس بدبختی موجود ہے، اس کی اگر جڑوں کو جا کے انسان کھودنا شروع کرے اور جا کے ڈھونڈے کہ یہ کہاں پہ، وہ سقیفہ ہے۔ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں آج معاشرے کے اندر اہل بیت کے معارف کی ترویج کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کو آگاہ کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کی حیثیت اور مقام کیا ہے۔ تو مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ میرا سوال آیا، مسئلہ اس سے حل ہوگا کہ اگلا بندہ ماتم کرنا شروع کر دے، جیسے آج ہماری توقع ہے، ہاں ماتم کرنا شروع کر دے، مثال کے طور پہ کونڈے کھانا شروع کر دے، دسترخوان امام حسن پہ آ کے بیٹھنا شروع کر دے، جیسے آج ہم سوچتے ہیں نا کہ یا مثلا ایام عزا آ گئے ہیں تو اس کو بھی ہم کالے کپڑے پہنا دیں، یہ بھی کالے کپڑے پہن کے آ جائے، یا اس طریقے کے جو اور ہمارے چند سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کر لیں تو شاید یہ بندہ اب جو ہے دین کے ولایت کے بڑا نزدیک ہو گیا۔ ولایت کے اگر نزدیک کرنا ہے تو سب سے پہلی جگہ جو اس فرد کے لیے کلیئر ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کلیئر کریں کہ دیکھو سقیفے کا یہ جو تسلسل ہے اور آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سقیفے کا نظام جو ہے در حقیقت الہی نظام کے مقابلے میں منصوبہ ہے۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اب تمہیں کس سے گھبرانے کی ضرورت ہے، اب کہاں ڈرنا چاہیے، اب کہاں ڈرنا چاہیے، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ کہ اب نظام کفر مایوس ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ کہاں آئے گا؟ اب اسلام کے اندر آئے گا۔ اب دشمن اپنی ساری انویسٹمنٹ اسلام کے اندر کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے، غور کریں، اسے پتا ہے کہ الہی نقشے کے اندر کیا موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس الہی نقشے کے لیے الہی تاریخ کے اندر کون سی ہستیاں رہی ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ شیطان کو سب پتہ ہے، شیطان، مگر آپ مجھے بتائیں، جو شیطان مختلف انبیاء کے عرصوں کے اندر سب کچھ آنکھوں سے دیکھتا آیا ہے، سوال کیا غدیر کے ٹائم پہ سکون سے بیٹھ جائے گا؟ اور غدیر کے بعد اگر وہ اپنے محاذ باطل کے اوپر محنتوں کو چند برابر نہیں کرتا تو اسے بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اس لیے اب ساری انرجیاں کہاں پر فوکس ہو رہی ہیں کہ دین کو اندر سے کھوکھلا کرو، دین کی یہ روح لے لو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رسول جس نے 23 سال تک جو محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کو آپ دیکھیں، ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور ادھر جناب سقیفے کا آغاز ہوتا ہے۔ سقیفہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے، یوں نہیں ہے کہ چلتے میں چار بندے بیٹھ گئے اور ایک ڈیسیژن لے لیا، کیونکہ دیکھو شیطان کو ہر زمانے کے اندر اپنے نقشے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک میدان چاہیے، میدان چاہیے۔ ہم نے آ کے آج اگر کاش اس انداز میں ان مسائل کو بیان کیا ہوتا تو وہ جو مذہبی تنافر اور مذہبی تعصب کے جو مسائل آگے جا کے شروع ہوتے ہیں، ان کی جڑیں یہاں سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ آج، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اہل بیت کا گرویدہ کریں، الہی نقشے کی طرف لے کے آئیں، تو اصلی ترین ذمہ داری یہاں پہ ادا کرنے کی ہے کہ سقیفے کو فقط اس وقت کے ایک مسئلے کے طور پہ نہ کھولیں، سقیفے کو حق کو باطل کی نبرد کے تسلسل میں آ کے بیان کریں۔ غدیر کا یہ جو غدیر کی جو یہ مناسبت ہے کہ جو فقط ایک دن نہیں ہے، ایک تاریخی موڑ ہے، غور کریں، غدیر اسلامی کیلنڈر کے اندر ایک دن کا نام نہیں ہے، غدیر دن کا نام نہیں ہے۔ آج دیکھیں دشمن نے چند کام کیے، ایک طرف تو ایک بڑی تعداد کو اصلاً دور کر دیا، اور جو ماننے والے بھی ہیں اس مسئلے کو اور جو سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کسی حد تک، ان کے نزدیک غدیر کو دن بنا دیا۔ اس لیے خوب غدیر کے بارے میں کب بحث کریں، سوال، غدیر کے بارے میں کب بحث کریں؟ 18 ذی الحج، یا بہت بھی ہو تو آپ رکھ لیں مثلا عشرہ غدیر، مثال کے طور پر کہ آپ شروع کریں 8 ذی الحج سے شروع کریں اور آگے آپ چند دن غدیر کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کریں۔ دیکھیں ہم نے کیسے پارٹیشن کر لیا دین کی، غدیر کے جو انبیاء کی تحریک کا تسلسل ہے، اسلامی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ساز موڑ ہے، ہم اس کو لے آئے ایک دن کے اوپر، اور ظاہر ہے جب ایک دن ہے تو باقی دنوں سے فرق ہے، فقط اسی دن کے بارے میں ہم غور کریں گے، اسی دن میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جو نہایت اہم تاریخی جملہ ہے کہ اگر غدیر کی درست انداز میں شناخت ہو گئی ہوتی، اگر غدیر میں جس چیز کا اعلان ہوا ہے اگر واقعاً اس کا فہم معاشرے میں اس حد تک ہوتا تو کبھی بھی اگلے موڑ، جو تاریخی موڑ ہے عاشورہ، کبھی بھی اس کی نوبت نہ آتی۔ عاشورہ میں جو کچھ ہوا ہے یہ در حقیقت نتیجہ ہے اس فراموشی کا جو غدیر کے بعد ان عرصوں میں انجام پایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس غدیر کے مسئلے کی اہمیت کو روایت کے اندر اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ سید ابن طاؤس کی ایک کتاب ہے اقبال الاعمال کے نام پر، اس میں یہ روایت سید ابن طاؤس لے کے آتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی قبولهم بلاء امیر المؤمنین علیہ السلام فی یوم غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودهم لآدم۔ یہاں پہ آپ دیکھیں روایت کے اندر معصوم فرما رہے ہیں کہ مومنین کا، امیر المومنین کی ولایت کو غدیر کے دن قبول کرنا یہ ایسے ہی الہی تاریخ کے اندر اہم ہے جیسے ملائکہ کا حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنا۔ ظاہر ہے یہاں سے ایک فیصلہ ہونا ہے، یہاں سے فیصلہ ہونا ہے، یہ خالص کرنے کا ایک مرحلہ ہے غدیر، ایسے ہی جیسے اللہ کی عبادت اور اللہ کے سامنے اطاعت کے جو مختلف عرصوں میں شیطان کرتا آیا۔ آپ دیکھیں شیطان کا امتحان اللہ نے کہاں جا کے لیا، جب قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چدول آدم، آدم کو سجدہ کرو، اس چدول آدم۔ یہاں پر جو آدم کے سجدے کا مرحلہ ہے یہ مرحلہ در حقیقت اللہ کی اسی سنت محوزت خالص کرنے کا مرحلہ ہے کہ دعوے سے کام نہیں چلے گا، آؤ ذرا امتحان دو۔ جیسے حضرت آدم کے سامنے ملائکہ کا سجدہ اللہ کی عبودیت کا امتحان ہے، ملائکہ کی نسبت اور شیطان کی نسبت، یعنی ان دونوں کا امتحان ہے، اسی طرح سے غدیر مدعیان اسلام کا امتحان ہے، کہاں ہو تم اس کی نسبت، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پر تم بھی بخن بخن لکیبنا ابی طالب کہہ کے سائڈ پہ ہو جاؤ، یا یہاں پر تم بھی آ کے یہاں پر ولایت کو دوستی محبت اور اسی معنی میں لے کے فقط عقیدتوں کا اظہار کرو، نہ امام کے نقشے میں آؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس روایت کے اندر کس قدر اہمیت ہے اس مسئلے غدیر کی، کہ جس طرح سے حضرت آدم کی نسبت جو اللہ نے فرشتوں کا اور شیطان کا امتحان لیا ہے، اسی طریقے سے غدیر امتحان ہے مدعیان دین کا، کہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، اسلام کی پیروی کی بات کرتے ہیں، ان کا امتحان۔ دیکھیں غدیر کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اگر ہم اس کو تاریخی تناظر میں دیکھیں کہ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ محاذ حق کے اوپر ہمارے پاس ایک امام موجود ہے اور اس کی نصرت کرنے والی ایک ہستی موجود ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ ہم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب کو جس انداز میں پیش کیا ہے اس کے اندر تو یہ پہلو ہے ہی فراموش شدہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سب سے پہلا درد جس چیز کے اوپر ہے وہ فقط رسول اللہ کی رحلت نہیں ہے۔ جناب ام سلمہ سے ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت زہرا سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو یہاں پر بی بی فرماتی فَأَنَا بَيْنَ جَهْدٍ وَكَرْبٍ، فَأَنَا بَيْنَ جَهْدٍ وَكَرْبٍ بَيْنَمَا فُقِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَظُلِمَ الْوَصِيُّ۔ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت دو دکھوں کے اندر گرفتار ہوں، میرے دو بڑے درد ہیں، جناب سیدہ کے دو بڑے درد ہیں، رسول اللہ کی رحلت کی بات کر رہا ہوں، رحلت کے بعد ایک طرف فرما رہی ہیں کہ جو رسول اللہ کا فقدان ہے، نہ فقط باپ ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے اپنی جگہ، وہ ایک انسانی رتبہ اور ایک مقام جو بیٹی اور باپ کا تعلق ہے، لیکن اس سے بالاتر نبوت کہ جو در حقیقت زمین اور آسمان کے درمیان رابطہ تھا وحی کا، اس کا جو اب سلسلہ ختم ہوا ہے، اور رسول اللہ نے جو آنکھ بند کی ہے فرمایا ایک طرف میرا درد یہ ہے، میرا کرب یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، وَظُلِمَ الْوَصِيِّ، اور رسول اللہ نے جس وصی کی ولایت کا اعلان کیا تھا اس کی مہجوریت ہے، اس کی نسبت امت کی فراموشی ہے، اس کی نسبت امت کا ظالم قرار پانا ہے۔ فرمایا یہ دو اصلی چیزیں ہیں جو میرے درد ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں تاریخی اعتبار سے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد حالت یہ ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین مختلف ایام کے اندر جناب حضرت زہرا کو امام حسن اور امام حسین کے ساتھ سواری پہ سوار کرتے تھے، اور بی بی مختلف انہی اصحاب کے دروازوں پہ جاتی تھی جو واقع غدیر کے وقت موجود تھے، اور کہتی تھی کہ مگر تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ رسول نے وہاں پہ کیا اہتمام کیا تھا اور کیا کہا تھا۔ دیکھیں مسئلہ ولایت یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بی بی ایک طرف دیکھ رہی ہیں کہ امام بمانا میرے شوہر کے ہیں، بی بی شوہر کی طرف توجہ دلانے کے لیے نہیں اتنی زحمتیں کر رہی ہیں، امام کی طرف توجہ دلانے کے لیے زحمت کر رہی ہیں۔ یہاں پر حضرت زہرا امیر المومنین کی بیوی ہونے کے ناطے نہیں جا کے دروازے کھٹکھٹا رہی، بلکہ امام کی نسبت معموم ہونے کے اعتبار سے بی بی جا رہی ہیں۔ اب آپ اس کے بعد آئیں جناب، یعنی آپ یہ مرحلہ، اور اس کے بعد آپ آئیں بی بی کے اوپر دروازہ گرنا، اور اس کے بعد حضرت محسن کا شہید ہونا، اور اس کے بعد جو بی بی کے مرحلے ہیں، اور آپ دیکھیں وہ جو خطبہ ہے مشہور بی بی کا انہی اہل سقیفہ کے سامنے، بی بی جو مسجد نبوی میں آ کے خطبہ دیتی ہے، وہاں پہ کیا بیان فرماتی ہے امامت کے بارے میں۔ اگر دیکھیں انہیں بھی پتا تھا، دیکھیں اہل سقیفہ کو بھی پتا ہے کہ بی بی کا اس وقت درد کیا ہے، مسئلہ وراثت بمانا زمین نہیں تھا فقط، جب بی بی آ کے روح دین کو بیان کر رہی ہے، دین کے احکام کا فلسفہ بیان کر رہی ہے، یعنی در حقیقت دین کے فکری نظام کو پیش کر رہی ہیں، پیش کرتے کرتے جب اسی خطبے کے اندر بی بی امامت کے اوپر آتی ہیں تو کیا بیان فرماتی ہیں کہ امامت کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے نظام قرار دیا ہے، یہاں مسئلہ فقط ولایت بمانا دوستی نہیں ہے، الہی نقشے کی تکمیل امام کے ذریعے سے ہونی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کن سختیوں سے گزرنا پڑا، سقیفہ کے اس بحران کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ استقامت نہیں دکھا سکا، اور اس استقامت نہ دکھانے کے نتیجے میں امیر المومنین 25 سال تک مہجور ہیں، کہ جس مہجوریت کی بڑی جھلک آج کے زمانے میں غیبت کبرا ہے، غیبت کبرا مگر آج مہجوریت کی حالت میں نہیں، ابھی آپ دیکھ لیں خود کتنا اس وقت امامت کے ان پہلوؤں کو کھولا جا رہا ہے، کتنا اس وقت امامت کی نسبت جو ہماری ذمہ داریاں کندھوں پہ آتی ہیں اس کی نسبت کچھ بیان ہو رہا ہو۔ جب بھی یہ مناسبتیں آتی ہیں تو ہم اسی طریقے سے دن بنا کے، اسلامی کیلنڈر کا ایک دن بنا کے اس کو ہم گزر جاتے ہیں۔ بی بی دیکھیں، بی بی در حقیقت دیکھیں، بی بی بعنوان ایک امام کے معموم ہونے کے ہمارے لیے بھی اسوہ ہیں، غور کریں امام کے معموم ہونے کے۔ دیکھیں وہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ امامت کو تسلیم کے مرحلے پہ لوگ نہیں چاہیے، امامت کو فقط متی نہیں چاہیے، امام کو ناصر چاہیے، امامت کو نصرت کے میدان کے لوگ چاہیے۔ سوال ہے میرا سب سے سوال ہے، یہ بتائیں کہ بہت سارے اقدامات جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کیے، آیا ان تمام اقدامات کے اندر امیر المومنین نے انہیں کہا کہ جا کے یہ کریں آپ؟ یہ پہلو شکستہ ہونا، خالی مسئلہ تو یہ نہیں تھا کہ یہ گھر میں داخل ہوں، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ امامت کی نسبت ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے، ناصر ہے بی بی، ناصر ہے یہاں پر، یہاں بی بی بیوی نہیں ہے امیر المومنین کی، یہاں پر بی بی امیر المومنین کی عام شیعہ نہیں ہے، یہاں ناصر ولایت بن کے کھڑا ہونا ہے۔ امام نے کہا تھا کہ جائیں اور جا کے مسجد نبوی میں اہل سقیفہ کو جا کے خطبہ دیں اور اس حقیقت کو آشکار کریں، امیر المومنین نے جا کے زبان سے کہا تھا، آج کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ولایت مہجور ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امامت کا یہ تعارف کروایا نہیں گیا، امامت کب معاشرے کے اندر نافذ ہوگی؟ یہی سے ہم ایک اہم سوال کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں، امامت کب معاشرے میں نافذ ہوگی؟ اس وقت جب امامت کو کورل ٹیم کے اندر جو 313 ملنے ہیں وہ مقام نصرت کے لوگ ہیں، نہ مقام اطاعت کے لوگ یا مقام تسلیم، اس وقت یہ نہیں ہے اس سطح پہ. یہاں پر ہم آخر میں امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے 214 نمبر، گزارش کروں گا بعد میں آپ برادران خاران اس کو جائیں مطالعہ کریں، کہ امام نے امامت اور امت کے رابطے کو نہایت جامع انداز میں اس خطبے کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ایک حاکم، ظاہر ہے اس سے مراد امام، ایک حاکم کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کی نسبت جو اس کی رعیت ہے، یعنی جو اس کے مامومین ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے. کافی مفصل ہے، میں اس میں سے وہ پہلو جو ابھی پیش نظر ہے یہاں عرض کروں. امام فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ مَفْتَرَزَ سُبْحَانَهُ مِن تِلْكَ الْحُقُوقِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف قسم کی ذمہ داریاں قرار دی ہیں انسانوں کے اوپر، کہ جو ایک کا حق ہے دوسرے کے اوپر وہ فرض ہے، یہ جو حق اور فرض کا جو رابطہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسبت قرار دیا ہے، فرماتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا حق جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کندھوں پہ قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ حق الوالی علی الرعیہ، وہ ایک حاکم کا اپنی رعیت کے اوپر حق ہے، ایک امام کا اپنی امت کے اوپر حق ہے ایک طرف، اور دوسری طرف فرمایا وحق الرعیت علی الوالی، یہ دونوں طرف کے رابطہ ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر ہم دیکھیں نا حقوق کو قرار دیں، مثلا آپ کہتے ہیں باپ، مثلا والدین اور اولاد، یہ جو ایک طرح کا رابطہ ہے، یا مثال کے طور پہ آپ باقی رابطوں کو آپ ایسے کشف کریں، مثلا میاں اور بیوی کے درمیان جو حق اور فرض کا تعلق ہے، ایسے ہی آپ آ جائیں مختلف کی نسبت صلہ ارحام کے اندر جو ہمارے یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمسایوں کی نسبت جو بنتی ہیں، اور باقی جو مختلف نسبتیں ہیں ہماری، ان میں سب سے اعلی اور اعظم اور بڑی سطح پہ جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایجاد ہوتی ہیں، حق اور فرض کا یہ تعلق ایجاد ہوتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ امام اور امت کے درمیان تعلق. حق الوالی علی الرعیہ، امام کا حق، ولی کا حق رعیت کے اوپر، امت کے اوپر، اور اسی طریقے سے امت کے جو حقوق ہیں ولی کے اوپر، کہ جن کو ولی نے انجام دینا ہے اس کے اوپر فرض ہیں. یہ دو طرح کے تعلقات جو ہیں یہ سب سے بڑی سطح کے تعلقات ہیں فرض اور حق کے درمیان. فرماتے ہیں کہ فریضۃن فرضہ اللہ سبحانہ لکل علی کل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو، اس نظام فریضہ کو قرار دیا سب کے اوپر ایک دوسرے کی نسبت. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فجعلہا نظاما لالفتہم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تعلق کو قرار دیا دونوں کے درمیان، یہ ان کے درمیان نظام الفت کو ایجاد کرے گا. وعزا لدینہم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین عزیز ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کا تمسخر نہ اڑایا جائے، تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب امامت کے اندر امام اور امت کا جو رابطہ ہے حق اور فرض کا، یہ آپس میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اس وقت دین عزیز ہوگا. اور فرماتے ہیں فلیست تصلح الرعیہ الا بصلاح الولات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشروں کے اندر رعیت کی اصلاح ہو، ایک معاشرے کے اندر قوم کی اصلاح ہو، تو اس کا ایک بڑا حصہ قیادت کے اندر ہے، کہ یہ قائد کس طرح کا ہے، یہ رہنما کس طرح کا ہے، یہ رہبر کس طرح سے ہے. ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیہ، اور حاکم بھی اس وقت ایک ولایت کو عملی کر سکتا ہے جب اس کی رعیت، جب اس کے پیروکاروں کے اندر مختلف امتحانوں کے اندر استقامت دینے کی صلاحیت موجود ہو. اگر یہ رعیت استقامت نہیں دکھاتی، کبھی بھی امام اپنی ولایت کا نفاذ نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے اس کے اندر اگلے کافی سارے جملے جو میں عرض کروں گا بعد میں جائیں، اور اس نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے 214 نمبر، اس خطبے کو آپ پڑھیں اور ادھر مسئلہ غدیر کو آپ دیکھیں، ادھر الہی تاریخ اور اسلامی تاریخ کے اس اہم موڑ کو آپ دیکھیں، تو آپ کے سامنے یہ رابطہ مزید احسن انداز میں واضح ہوگا کہ غدیر ایک واقعہ بعین معنی کہ ایک اسلامی کیلنڈر کا ایک دن ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ غدیر الہی تحریک جو انبیاء کے ذریعے سے چلی تھی اس کا تسلسل ہے، جہاں سے اب تحریک انبیاء نے تحریک امامت میں بدلنا ہے اور یہ آگے سلسلہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غدیر کی نسبت یہ حقیقی معرفت عطا فرمائے، ولایت کی نسبت جو ہماری اصلی ذمہ داری ہے نصرت، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.